نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصدق کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ اعراف کی ابتدائی آیات کی تشریح اور اس سے متعلق ضروری ابحاث جو اللہ رب العالمین نے مومنین کی نصیحت کے حوالے سے اپنے کلام میں ذکر فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 9 تک کے شرعی اور فکری فلسفے کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دراصل ان آیات کے تحت مفسرین نے اتنے خوبصورت اور اتنے کثیر نکات اور اتنی عظیم بحثیں لکھی ہیں کہ ایک ایک آیات کے تحت سینکڑوں مضامین کو گویا کہ جمع فرمایا ہے۔ سورہ اعراف مکی ہونے کے حوالے سے توحید، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت کے مضامین کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہے، اس لیے کہ مکی صورتوں میں سامنا اور مخاطب جو جماعت ہے وہ مشرکین ہے، اہل مکہ ہیں جو کفار ہیں، تو ان کے جو غلط نظریات اور ان میں موجود جو بد اعتقادیاں ہیں تو مکی صورتیں ان کے نظریات اور ان کی خرابی اور ان کے سقم کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کی طبیعت اور ان کی فطرت اور ان کے شعور کو اتنا بالغ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تاکہ ان کو اپنے سامنے اپنی خرابیاں مکمل طور پر واضح ہو جائے اور وہ پیغام حق کو قبول کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت اور انسان کی نفسیات کے عین مطابق جو خدا کے کلام نے ہدایت کے اس دستور کو بیان فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو کبھی لالچ سے قبول کرتا ہے، جب اس میں کسی کی غرض اور اس کی تمہ ہوتی ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ساری چیزیں موجود ہو پھر بھی وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، تو پھر وہ کسی خوف یا ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو اپنے موقف کو منوایا جاتا ہے۔ اور انسان انہی دو طریقوں سے کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے، یا پھر تیسرا طریقہ یہ آتا ہے کہ محسن اپنے احسانات کسی پر گنوائے کہ دیکھ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، تیری مشکل کے وقت میں نے تجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، ایسا بھی کیا۔ تو یہ احسان ایک انسان کے قبولیت کے اندر اتنا خوبصورت درجہ ہے کہ انسان اپنے موسم کے احسانات کے گنوانے پر فوراً اس کے قول کی طرف مراجعت کرتا ہے، اس طرف لوٹتا ہے اور اس کی بات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام مذاہب کے اندر اسلام نے اس لیے سب سے زیادہ اور سب سے جلدی ترقی کی ہے کہ اسلام کی تعلیم کلیتاً تمام کے تمام انسان کی طبیعت اس کے مزاج کے عین مطابق ہے۔ انسان جس چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، انسان جن چیزوں کا متمنی ہے، انسان جس چیز کو قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے، جو انسان کی طبیعت ہے، اس اعتبار سے تو اللہ رب العالمین انسان کا خالق ہے، تو وہ اس کے ضمیر کے اور اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے تقاضوں کو سب سے اچھا جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی باتوں کو اس کی طبیعت کے عین مطابق بیان کیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مذاہب اس روئے زمین پر موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں جن کو وہ اپنے رواج میں اپنی رسم میں مقدس کتاب کہتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد ایک وحشتی تاری ہوتی ہے، اور ایک قصے کہانیاں اور ایک بلبلیا اور ایک فلسفے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید برہان رشید یہ واحد ایک کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد بندے کے اندر اور تازگی آتی ہے، اور نکھرے ہوئے تازہ دم موضوع آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. انسان کی طبیعت، انسان کا ذوق جس موضوع کا خواہاں ہوتا ہے، قرآن بالکل عین اس کے مطابق اس کو درس دیتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا یا محض قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کی تلاوت سے بور نہیں ہوتا، اس سے پریشان نہیں ہوتا. یہ اس لیے کہ ایک تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے. دوسرا یہ کہ ان قرآن کا موضوع، کیونکہ ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع ہے انسان. جب قرآن کا موضوع انسان ہے، قرآن انسان سے کلام کرتا ہے، تو آپ کسی سے کلام کریں گے تو اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کا جاننا ضروری ہے. اگر اس کے مزاج کے مطابق اور موضوع کے تمام زاویوں کا خیال رکھ کر اگر بندہ دلائل جمع کرے گا تو پھر وہ کتاب، وہ بات اس موضوع میں بڑی جامع ہوگی. اگر قرآن کا موضوع انسان ہے تو قرآن میں پھر انسان کی تمام طبیعت، تمام حد و حال، تمام تفکرات، تمام احساسات، اس کی ضمیر سے اٹھنے والی ہر آواز کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اس کے نیچر کے مطابق خطاب کیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پتھر دل لوگ بھی اگر ہدایت کی نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو اپنی ضمیر میں اٹھنے والی ہر آواز کی صدا کا جواب انہیں قرآن میں ملتا ہے، اور وہ رائے راست سے وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کے اندر یعنی اسلام کی سب سے زیادہ ترقی کرنا اور مذاہب سے اور مذاہب کے مقابلے میں سرعت اور جلدی سے پھیل جانا، اس میں سب سے بڑی حقانیت یہ ہے کہ قرآن نے انسان کی طبیعت کے عین مطابق کام کیا ہے. جس طرح میں اکثر آپ کی خدمت میں پہلے بھی مضامین کے حوالے سے پیش کرتا رہا ہوں کہ قرآن اپنی بات کسی پر ٹھونستا نہیں ہے، ایک دعویٰ کر کے اس کے شعور کو واضح کرتا ہے، اور انسان پھر اپنی فکر سے اسی نتیجے پر پہنچتا ہے جو قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں ہدایت کے کتنے خوبصورت اصول یہاں پر قرآن مجید نے واضح فرمائے ہیں. ایک تو قرآن کا محض درس دے دینا ہے، لیکن میری طبیعت یہ کہ قرآن کے درس کو انسان اپنی نفسیات اور احساس کے قریب کر کے دیکھے کہ قرآن اگر ہماری ہدایت ہے تو یہ ہم پر جبرن اتر رہی ہے یا ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. قرآن کو ہماری ضرورت ہے یا ہمیں قرآن کی ضرورت ہے؟ اگر قرآن کو ہماری ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ درست ہے کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، تو جب قرآن ہماری غرض ہوا، ہمارا مقصد ہوا، تو پھر ہماری طبیعت کا میلان اس کی طرف ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کی ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جس کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہوتا ہے. انسان کی ضرورت اور انسان کی تمنا اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے جس کو انسان کی طبیعت چاہتی ہے. تو جب تک ہم اپنی طبیعت کو قرآن کی طرف، میلان کی طرف راغب نہیں کریں گے، اپنی طبیعت کے اندر وہ شوق کے، شعور کے تمام میناروں کو واضح نہیں کریں گے اور اس کے تمام چراغ کو روشن نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن بس ایک تلاوت کی نظر تک رہے گا، ہم اس سے فہم اور ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے یہ چاہا کہ نفسیات کے اعتبار سے اس بات کو توجہ میں رکھا جائے کہ قرآن ہماری ضرورت ہے اور ہمارے عین مطابق ہے، اور ہماری طبیعت اور ہماری فطرت کے عین مطابق ہے. ہمارا ضمیر جن کلام کو سننے سے مطمئن ہوتا ہے، بعینی اسی راستے پر چل کر قرآن کلام کرتا ہے. ہمارا ضمیر جس چیز کو دے کر وحشت کھاتا ہے اور پھر کسی کی پناہ میں جاتا ہے، تو قرآن بالکل اسی طرح کی مثالوں کو دے کر ہدایت کے پیغام کو آگے رکھتا ہے. اب دیکھیے سورہ اعراف جیسی شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے پہلے ایک دعویٰ فرمایا جو ہم نے تم پر اتارا ہے. پہلی آیت جو اس کی اتر رہی ہے، آیت نمبر 3، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم ربکم، فرمایا جو اللہ نے تم پر اتارا ہے نا اسی کی اتباع کرنا. اے انسان، ادھر ادھر نہ جانا، کسی اور جرائد صحیفے اخبار کو اپنا نظریہ نہ بنانا. فرمایا جو ہم نے صحیفہ اتارا ہے، جو ہم نے کلام اتارا ہے اپنے نبی پر، اس کو، یہ دعویٰ ہے قرآن کا، اس کو تو نظریہ بنا لینا، اس کو تو اپنا مقصد بنا لینا، اس کو تو اپنا عقیدہ بنا دینا. اور پھر آگے نصیحت فرمائی کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس صحیفے، اس کلام کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منہ مت موڑ لینا. جو باتیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں، اگر کوئی شخص تیرا دوست، تیرا بھائی، تیرا دیندار یا تجھ سے عقیدت رکھتا ہے، وہ اس سے ہٹ کر بات کرے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ہماری بات کو سن لے، کہ اگر ہمارے کلام سے ہٹ کر تیرا قریبی شخص کوئی غلط بات کر رہا ہوگا تو اس کی بات پر غور مت کرنا، غور اسی بات پر کرنا کہ جو ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے. اس لیے کہ یہی تیرے لیے ہدایت کی بات ہے. یعنی گویا کہ قرآن نے اپنے نزول کا مقصد بتا دیا اور انسانیت کی تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ تم ہمارے کلام کی پیروی کرو. اچھا، نہیں کریں تو کیا ہوگا؟ اب نصیحت شروع ہو گئی، اب سمجھانے کے طریقے شروع ہو گئے. اب فرما اچھا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں کرو گے تو پھر تم دیکھ لینا، وہ کم من قرية اہلکناها، پھر تم سے پہلے بھی بڑی بڑی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ برباد کر دیا. اب یہ انسان کو شعور، انسان کی چیز تو قبول کرتا ہے، یا تو ڈر سے قبول کرتا ہے یا امید سے کرتا ہے. تو اب اس کو ڈرایا جا رہا ہے،
اس طریقے سے. فرمایا تم کیا, کتنے افراد ہے تمہارے پاس, ہزار دو ہزار, لاکھ دو لاکھ, پانچ لاکھ, دس لاکھ, کتنی فوج ہوگی تمہاری, کتنی طاقت تمہارے بازو میں, کتنی طاقت ہوگی. فرمایا تم سے زبردست قوم, قومیں آپ قوم سمود گزری ہے, وہ پہاڑوں کے اندر قلعے بنا لیا کرتے تھے, ہم نے ان کو گویا کہ بری بصری بنا دیا ہے, ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے, ویرانوں میں اور کھنڈرات میں ان کو تبدیل کر دیا ہے, تو تمہارے اندر زور و شور کیا ہوگا. تو اس طریقے سے خارج میں جو انسان دیکھتا ہے, انسان کے سامنے اگر کوئی ایسی چیز جس کو ڈرانے والی اور سامنے موجود ہو تو انسان فوراً دیکھ کر اسے عبرت لیتا ہے. تو اہل مکہ سے کہا تمہارے گھر سے چند قدم کے اوپر قوم سمود کے قلعے موجود ہیں, تم خود جا کر وہاں پر سروے کرتے ہو, جب تم ملک شام کا سفر کرتے ہو تو تمہارے قافلے اس کے قریب سے گزر کے نکلتے ہیں, تو تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہاں پر پہاڑوں کے اندر, اتنے مضبوط پہاڑوں کے اندر انہوں نے کس طرح مکانات بنائے ہیں, کس طرح انہوں نے تراش خراش کر خوبصورت گھر بنائے ہیں. تمہاری عقلیں حیران ہو جاتی, تم کہتے ہو کہ ہم نے بعد پیدا ہوئے, ہم شعوری دور میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہماری عقل زیادہ ہے. فرمایا تم سے کئی ہزار سال پہلے پیدا ہوئے لیکن وہ تم سے زیادہ عقل مند تھے, کہ تم تو زمین پر بے ڈھنگی دیواریں کھڑی کرتے ہو, وہ پہاڑوں کے اندر محل بنا لیا کرتے, وہ پہاڑوں کو تراش خراش لیا کرتے. تو حیران, تو انسان کو فکر دی گئی. فرمایا اتنی مضبوط قوموں کو جب ہمارے پیغام کو انہوں نے نہ مانا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا. فرمایا تو تمہاری اور حیثیت کیا ہے, تمہاری اور اوقات کیا ہے, یہ ایک مثال دی گئی. پھر فوراً قبولیت کے لیے دوسری مثال دی گئی ہے. فرمایا دیکھو بچو گے تم نہیں, ہم نے تم پر بے شمار نعمتیں اتاری ہے. یہ پورا آیت نمبر 11 تک اس کا گویا کہ سلسلہ جاری ہے. فرمایا جو رسول ہمارے تمہارے پاس آتے ہیں, حق بتاتے ہیں, کل قیامت کے دن ان کو ہم بلائیں گے. تم یہ سمجھو کہ چلو دنیا جو ہے کہ وہ بلبلیا ہے, کھاؤ پیو اور سو جاؤ, مر جائیں گے, کون کیا پوچھے گا. پھر اللہ نے نصیحت اور شعور کو بالغ کرنے کے لیے دوسری بات فرمائی. فرمایا جو نبی ہمارا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے گا, ہم دیکھ تو رہے ہیں لیکن اسے ہم قیامت کے دن اپنے پاس بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے اپنی قوم کو حق بتا دیا تھا. پھر کیا ہوگا, پھر ہم تمہیں بلائیں گے اور پھر کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی نبی آیا تھا. فرمایا دونوں سے ہم مذاکرہ کریں گے. یہ شعور تمہارا بڑھایا جا رہا ہے کہ نبی سے بھی پوچھیں گے, تم سے بھی پوچھیں گے. اور فرمایا اللہ رب العالمین نے ان تمام تفصیل کے ساتھ کہ محبوب ان تمام باتوں کے ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے تو صحیح, وما کننا غائبین, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تمام مسئلہ ہمارے لیے غیبوبیت والا ہوگا, یہ ہمارے قدرت کی نظروں سے اوجل ہوگا. فرمایا دیکھ ہم بھی رہے ہوں گے لیکن تمہارے منہ کے سامنے نبی موجود ہوگا اور تم نے اسے کلام سنا ہوگا, اس لیے تمہارے منہ کے سامنے جو بات حق کی تھی اس لیے نبی کو بلا کر پوچھیں گے کہ اس آدمی کو تو نے حق بتایا تھا. اور اگر نبی نہیں پہنچا تو صحیفہ تو موجود ہوگا, اس صحیفے سے تیری بات پوچھیں گے اور پھر تجھ سے پوچھیں گے کہ تجھ تک حق پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا. اب سن, اگر تو انکار کرے گا تو نبی سامنے موجود ہے, صحیفہ سامنے موجود ہے, اور اگر تو پھر انکار کرے گا تو سورہ یاسین میں فرما دیا کہ تیرے 32 دانتوں کے اندر جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے وہ بولتا ہے نا, تو یہ ہمارے حکم سے بولتا ہے, اس زبان میں کوئی خاصیت نہیں ہے, ہم ایسا تاثیر کریں گے کہ تیرے بال بھی بولیں گے, تیرے ہاتھ بھی بولے گا, اور تیرے پاؤں بھی بولیں گے, تیری آنکھیں بھی بولے گی. فرما ہر چیز کے اندر ہم گویائی کی طاقت رہے گی. اب بتا تو کیسے بھاگے گا, اب بتا. پھر آخر میں مضبوط کرنے کے لیے اور اس انصاف کے فیصلے پر مزید ایک مہر لگانے کے فرمایا وما کننا غائبین, لیکن ہم بھی وہاں پر دیکھ رہے تھے, ہم کوئی غائب اور معطل نہیں تھے, ہماری قدرت کی نظر کوئی معطل نہیں تھی. جس نے قدرت کا اتنا زبردست نظام لگایا ہے وہ خدا بھی دیکھ رہا تھا, جو ان تمام صنعت کا خالق ہے وہ بھی دیکھ رہا تھا. فرمایا وما کننا غائبین, محبوب ان سے کہہ دو ان تمام نظام انصاف اور عدالت کو چلانے کے باوجود احکم الحاکمین بھی دیکھ رہا تھا, اور وہ ذات بھی گویا کہ اس بات کو ملاحظہ فرما رہی تھی. یعنی انسان کے زمین پر جو سستی, کاہلی, شیطانیت کی دبیز ریت چڑھی ہے اس کو کریت کریت کر نکالا جا رہا ہے, ایک ایک واسطے گنوایا جا رہا ہے کریت کر, تاکہ اگر ایک طرف سے بھی ہلکی سی کرن آ گئی تو انسان کھڑا ہو جائے گا. یعنی ہر طرف سے اس کے دل کے اندر, اس کے ضمیر کو کریدا جا رہا ہے کہ کہیں سے بھی صداقت کا رائے برابر بھی ذرہ اگر چمک اٹھا تو وہ رائے راست پر آ جائے گا. کہیں رسولوں کی بات کی جاتی, کہیں صحیفوں کی بات کی جاتی, کہیں اس کے جسم کی بات کی جاتی ہے, کہیں اپنی قدرت کی بات کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ پھر ایک اور بات دیکھے مزید اس کو اجاگر کرنے کے لیے, فرما پھر بھی کیسے بچو گے, اس دن تو تیری نیکیوں کو بھی ہم تولیں گے. فرمایا والوزن یوم اذن الحق, اس دن وزن حق ہوگا. جو تو نے کیا ہے دنیا میں, کیسے تو اپنا جمع پونجی کو وزن کر کے بیچتا ہے, وزن کر کے لیتا ہے, اے انسان کی طبیعت کے مطابق کلام کیا. فرمایا تیرا رکھا ہوا گن کر تو دیتا ہے اور گن کر رکھتا ہے. تو فرمایا اسی طرح قیامت کے دن تیری برائیاں گنی جائیں گی. اگر تو رسولوں کو کہنے پر نہیں آتا, اپنی بات پر نہیں آتا, ہمارے مشاہدے پر نہیں آتا, تو تیرے سامنے تیری نیکیاں پڑی ہوگی. اور والوزن یوم الحق, اس دن ہر چیز کو تولا جائے گا, گنا جائے گا, پھر اسلام میں کچھ فرقے یہودیوں کی طرف سے ایسے ایجاد ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہاں سے یہ مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد تو یہ ہے کہ جناب جو ہے کہ بس ایک ایسی ڈرانے والی بات ہے، کوئی تولنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو کثیر جسم تھوڑی، یہ تو لطیف چیز ہے، اعمال کو کس طرح گویا کہ تولا جائے گا، لیکن آج سائنس اس بات کو لے رہی ہے کہ بخار کی حرارت کو بندہ محسوس کرتا ہے لیکن باقاعدہ ایک آلے کے اندر اس کو وزن کر لیا جاتا ہے، اور ہوا کے پریشر کو بندہ محسوس کرتا ہے لیکن باقاعدہ ایک آلات کے ذریعے اس کے وزن و ثقالت کو ناپ لیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بھی لطیف چیز ہے، جب انسان اپنی طاقت سے ایک لطیف چیز کو معیار میں لا کر، مقیاس اور پیمانے میں لا کر تول سکتا ہے تو احکم الحاکمین بھی نیکیوں کو بدرجہ اولا تول سکتا ہے۔ تو اس طبیعت کے مطابق انسان کو گویا کہ باقاعدہ بیان دیا گیا۔ پھر آگے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا جس کی نیکیاں کا پڑھلا بلند ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کی نیکیوں کا پڑھلا کم ہو گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ پھر آگے دیکھیے مزید شعور دیا جا رہا ہے، اس سے مقدس کلام کیا ہوگا جو رفتہ رفتہ انسان کی شعور کے پنے پلٹ رہا ہے کہ کہیں سے تجھے ہدایت مل جائے۔ اچھا یہ سبق پڑھ لے، اس سے سمجھ میں نہیں آتا چلو ہٹو یہ سبق پڑھ لو، یہ سمجھ میں نہیں آتا چلو یہ پڑھ لو، یعنی ایک نہیں ہزار دلائل اس کی نصیحت کو اور شیطان کے چنگل سے اس کو آزاد کرنے کے لیے اس کے ذہنوں میں یہ باتیں ابھاری جا رہی ہے۔ اللہ خود بھی اس کو ہدایت کی طرف لا سکتا ہے لیکن لاتا نہیں، فرما ہمت تجھے کرنی ہوگی، دلائل میں بتاؤں گا، جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہوگا۔ فرمایا کہ قدم تو نے اٹھانا ہے، قدم تو نے اٹھانا ہے، شعور میں دوں گا لیکن قدم تو اٹھائے گا۔ یہ کہنا کہ یا اللہ توفیق دے دے توفیق دے دے اور دل میں چور ہو کہ بس دعا مانگو کام تو کرنا نہیں ہے، تو فرما ایسا فراڈ نہیں چلے گا جو تمہارے چہروں کی اور تمہاری جبین کی نرمی اپنے سامنے محسوس کرتا ہے، وہ خدا تمہارے دل کی سختی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب تمہارا سر خدا کے سامنے نرم اور گداز ہو جاتا ہے تو تمہارے دلوں کی سختیوں کو بھی خدا کی قدرت گویا کہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لہذا قدم تم نے بڑھانا ہوگا، عمل تم نے کرانا ہوگا، شعور اور ہمت ہم دیں گے لیکن پہل تم نے کرنی ہوگی۔ تو یہ خارج سے سارے دلائل بازی کیے جا رہے ہیں۔ مزید دیکھیے یہ قرآن کا ایک طرز بھی ہے میرے دوستوں، قوموں پر عذاب ایسے نہیں آ جاتا۔ مثلا اللہ نے پہلے دعویٰ فرمایا کہ حق قبول کرو، کہا نہیں مانتے، کہا یہ دلیل، کہا نہیں مانتے، کہا یہ دلیل، کہا نہیں مانتے، کہا یہ دلیل۔ اب انسان جب تک نہیں مانے گا، میں نے کئی باتیں اس پر کی ہے سورہ انعام کے تحت بھی آپ کے سامنے، تو اگر انسان اللہ کو نہیں مانتا تو خدا اس پر عذاب نہیں ڈالتا بلکہ اس کو منوانے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے، اور وہ دلائل ایک نہیں وہ سینکڑوں ہو سکتے ہیں۔ ہاں انسان پر عذاب کب آتا ہے؟ جب انسان اپنے منہ سے کسی دلیل کا تقاضا کر لے، ٹھیک ہے یا اللہ مان لوں گا اگر تو ایسا کر کے دکھا دے۔ اب جب اپنے منہ سے اور اپنی نیت سے کوئی دلیل مانگ لے، جس طرح کی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا تھا، ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں لیکن پہاڑ پھٹ جائے، اندر سے اونٹنی نکل آئے اور اونٹنی حاملہ ہو پھر وہ بچہ دے دے، تو ہم کہیں گے واقعی میں اللہ حق ہے اور آپ نبی ہیں۔ آپ نے اللہ کی حضور عرض کی، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دے، صالح ان سے کہہ دے یہ بات کہ اپنے منہ سے دلیل مانگ رہے ہو، اپنے منہ سے نہیں مانگتے تھے، ہم نے تو دلیلوں کے انبار تم پر لگا دیے تھے، لیکن اب دلیل اپنے منہ سے مانگ رہے ہو اس کو کہتے اتمام حجت، اب بات ختم ہے، جیسی دلیل تم نے مانگی ہے بے آئین ہی ویسی ہوگی، لیکن کہنا تمہیں ہمارا ماننا ہوگا۔ کہاں مانیں گے؟ فرما اشارہ کرو، حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، پہاڑ پھٹ گیا۔ یعنی کیسا مطالبہ، کیسا بے ڈھنگا مطالبہ کہ پہاڑ کے اندر اونٹنی کیسے ہو سکتی ہے، اونٹنی پھر وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے، حاملہ پھر اٹھ کر اسی وقت بچہ جن دے، یہ کیسا بے ڈھنگا مطالبہ ہے۔ لیکن رب نے فرمایا اگر اس مطالبے پر بھی تم ہمیں قبول کرنا چاہتے ہو تو ایسا بے ڈھنگا مطالبہ بھی ہم تمہاری نیتوں کے مطابق کر کے دکھا دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، پہاڑ شک ہو گیا، انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ پہاڑ کے اندر اونٹنی جاندار کیسے آئے گی، وہ اونٹنی اندر موجود تھی، محبت سے کہیں سبحان اللہ، وہ اونٹنی نکلی اور وہ حاملہ تھی، اور وہ حاملہ تھی اور جس وقت وہ نکلی اسی وقت اس نے بچہ جنا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جادو ہے، کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام ابھی آپ بستی چھوڑ دیجئے، آپ کا کام ہو گیا، اب اتمام حجت ہو گیا، اب لا کر پہاڑوں کو پتھروں کو ان کے سر پر برسایا گیا۔ اس لیے کہ جب قوم اپنے منہ سے مطالبہ کرتی ہے اور بے آئینی اس کی طبیعت کے عین مطابق وہ بات ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے اتمام حجت، پھر عذاب آتا ہے۔ تو اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے جو عذاب کا قانون بنایا ہے وہ جبر نہیں ہے، وہ انسان خود اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، وہ اپنے اوپر خود مسلط کرتا ہے، وہ اپنے اوپر خود اس بات کو ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے میں آپ کی خدمت میں، وقت ہمارا ہو چکا ہے، مزید تشریح عرض کروں گا کہ وزن تو کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکی اور برائی ایک ہی ایک جیسی ہوگی، یعنی اگر 50% نیکی ہے تو 50% برائی ہے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیتوں کی اشارات کیا کہتے ہیں. ایک بنیادی سوال یہاں پر حضرت امام راضی نے اٹھایا. یہ تو وہ ہے نا کہ جس کا پڑھنا بھاری ہو گیا, جس کا پڑھنا کم ہو گیا, اس کو جنت و دوزخ کا فیصلہ کر دیا گیا. لیکن ایک وہ ہے جس کا برابر رہا, اس کا کیا ہوگا؟ یا ایک وہ ہے کہ جس کی نیکیاں کچھ اس کی برائیاں کچھ اس کی نیکیوں سے زیادہ رہی ہے, اس کو کہاں رکھا جائے گا؟ یا کچھ ایسے ہیں کہ جناب جس کی نیکیوں کے اندر شدت زیادہ تھی, تعداد میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن کام کرنے میں اور بظاہر اخلاص کے ساتھ, بظاہر توجہ کے ساتھ, بظاہر منہمک ہونے میں گناہ میں شدت زیادہ تھی, نیکی میں شدت کم ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس لطیف موضوع کو حضرت امام راضی نے بڑے خوبصورت پہرائے میں اہل ایمان کو خدا کی رحمت کے تقاضے کے تحت بیان کیا ہے. اس کے لیے تھوڑا طویل وقت چاہیے. انشاءاللہ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز ان تینوں قسموں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس قرآن کی آیت کے تحت کہ ول وزن یوم الحق, قیامت کے دن وزن جو ہے وہ حق ہے. بس فرق یہ کہ ہم قرآن کی طرف آئیں اور اپنی اس باتوں سے شعور لیں. وہ معزز تھے جہاں میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. قرآن کے ساتھ شعور لیں. قرآن کو رٹنا بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ درسیات اور قرآن کے دروس دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی طرف ہماری طبیعت کا میلان ہو, یعنی اپنی نفسیات اور اپنے احساسات کے قریب قرآن کی تعلیم کو لے کر جب بندہ قرآن کو سمجھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر ایک نہ ختم ہونے والی شگفتگی, ایک نہ ختم ہونے والی تازگی اور ایک ایسا قدرتی انہماک آ جاتا ہے کہ پھر اسے شہد کی مٹھاس میں وہ لذت نہیں آتی جو قرآن کے مضامین کے تفکر میں آتی ہے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین اللہ ہمیں قرآن کا کامل فہم عطا فرمائے, اور جو دعوے ہم نے کیے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن وعدہ کریں, پہل ہم نے کرنی ہے, قدم ہم نے بڑھانا ہے. اللہ شعور دے گا, اللہ دلائل واضح کرے گا, لیکن پہل ہم نے کرنا ہے. دعا کیجیے انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑ کر رب کی طرف چلنے کے لیے آج جمعے کے دن ہم عہد کرتے ہیں. یا اللہ پھر دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے عہد کے اندر پختہ رکھ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.